একবার ফের দরুদ ভেজেগা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو پروردگار عالم نے مغفرت کی شب قرار دیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شب جمعہ کے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس نام کے صدقے میں خدا آپ کے ہمارے اور آپ کے مرحومین کے تمام افراد کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے۔ بار دیگر درود بھیجے محمد و علیہ
کی طرف اتنے عاشقانہ نہیں لگتے، طلب نہیں ہوتی ہے،
اب دیکھیں بعض اوقات ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے, سختی کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ سکیں, سختی کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر کہ ہم خدا نبگاہ کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا چاہیں, راز و نیاز کرنا چاہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی تو ڈھانچہ بہت اچھا ہے, عقائد کا ڈھانچہ ہمارا بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ دنیا پرستی کی کچھ نہ کچھ ملاوٹ آ جاتی ہے. اور یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے, حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جس دل میں دنیا پرستی ہوگی اسے اپنی محبت سے محروم کر دوں گا, دنیا کو خدا نے پسند نہیں کیا. یعنی یہ جملہ یقیناً مسامحہ ہے, یہ جملہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے, اس کے اندر تعبیرات میں مسامحہ بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہ خدا نہیں چاہتا ہوگا کہ دنیا خلق کرے, بے صد مجبوری دنیا خلق کی ہے, البتہ خدا کے معنی مجبوری نہیں ہوتی ہے, مسامحے کے ساتھ وہ کہتے ہیں آخری مخلوق ہے جس کو خدا نے خلق کیا ہے. اور روایات کے مطابق یہ دنیا وہ جگہ ہے جس کو خلق کرنے کے بعد اپنی رحمت خاصہ سے کبھی نہیں نوازا, کبھی نہیں نوازا. لہذا اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو بہت آگے پائیں گے جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس وقت بھی دیکھ لیجیے دنیا کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں, اور معمولاً ایسا ہی ہے, کون سے لوگ جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں, جو بظاہر دنیا کی نعمتوں کے اندر غرق ہوئے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں؟ معمولاً وہ لوگ ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ بھی جو دنیا کے اندر معمولاً عزت و احترام حاصل کر رہے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں؟ معمولاً وہ لوگ جن کا دنیا سے خدا سے مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں, دنیا میں غرق ہوئے لوگ ہیں. یہ دنیا کا ایک عالم ہے. اب اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر ہیں ایک ہدف اور مقصد سے, اس ہدف اور مقصد کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے, اس ہدف اور مقصد کا تعلق صرف خدا کی ذات سے, جب تک مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے ہم سے صبر نہیں ہوگا, جب تک صبر نہیں ہوگا ہم کوئی مقام حاصل نہیں کر پائیں گے. خدا تعالیٰ نے روحانی معنوی مقامات صابرین کے لیے رکھے ہیں, اور صبر صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی ایسا علم حاصل ہو جائے جو صبر کے لیے راستہ ہموار کر دے. مثلا اگر سب کے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے اور آپ سے کہا جائے آپ نہیں کھائیں, کیوں نہ کھائیں؟ مثال کے طور پر سب لوگ مٹھائی کھا رہے ہیں آپ نہ کھائیں, کیوں نہ کھائیں؟ آپ سے کہا جائے نہیں آپ صبر کریں, کیوں صبر کریں؟ ہاں لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو شوگر ہے, اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی. اب اس علم کے ہوتے ہوئے آپ کے لیے صبر آسان ہے. ہم لوگوں کے لیے دنیا پرستی پہ صبر اس وقت آسان ہوگا جب ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. جب تک ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی ہم دنیا پرستی پہ صبر نہیں کر سکیں گے, ہم دنیا پرستی میں کہیں نہ کہیں غرق ہو جائیں گے, اور جہاں دنیا پرستی پہ جائیں گے اتنا ہی معرفت سے ہدایت سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. بس لب لباب جو آ کر بنے گا وہ یہ ہوگا کہ کمالات معنویات اس کو ملیں گی جو صبر کرے گا, اور صبر اس کو حاصل ہوگا جس کے پاس علم حاصل ہوگا. جتنا آپ حقیقتوں کو کشف کرتے چلے جائیں گے آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا, جتنا آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا اتنا آپ کے علم کا دائرہ, آپ کا معنویات کا دائرہ, کمالات کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں صبر کی ہمیں ایک عادت پڑے, اور ماہ مبارک رمضان بہت اچھا موقع ہے. کچھ خدا نے جبرن صبر کروا دیے ہیں اور کچھ ایسے صبر ہیں جن کی وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. صبر کروا دیا ہے, چاہے وہ جہنم سے ڈرا کے کروایا ہو, چاہے وہ جنت کی لالچ دے کے کروایا ہو, یہ اس نے کروا دیا. نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے. کسی بھی طریقے سے اس نے ہمیں بھوک اور پیاس پہ صبر کروا دیا. اب آپ نے ہم نے الحمدللہ بھوک اور پیاس پہ صبر کر دیا. اس کے بعد جب یہ صبر کروا دیا اس نے کسی بھی طریقے سے, اب یہاں پر اجباری جو دائرہ تھا, جو جس کو فورسفلی کروا دیا تھا, جبرن کروا دیا تھا, وہ ختم ہو گیا. باقی اس نے چھوڑ دیا ہے جس کے اندر جتنی ہمت ہے. اب ہمت والوں کو دعوت دیتا ہے, اے اہل کرامت اٹھو اور آگے بڑھو. بس ایک روزہ وہ ہے جو اس نے, اس تعبیر کو اگر آپ تحمل فرما لیں, ایک روزہ وہ ہے جو حیوانی روزہ ہے, وہ اس نے جبرن سب سے رکھوا دیا ہے. حیوانی روزہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کا روزہ. یہ حیوانی روزہ اس نے سب سے رکھوا دیا. اس کے بعد اب ایک روزہ ہے جو روحانی روزہ ہے, اس پہ اس نے میدان کھول دیا, کہا اس میں وہ داخل ہوں گے جن کے اندر آگے آنے کی ضرورت ہے. اب ہمت والے آگے ہیں, ہمت والے آگے ہیں, کیا کون سا روزہ رکھیں؟ اب روحانی روزہ رکھیں. اس روزے میں کیا ہوگا؟ اس روزے میں یہ ہوگا کہ جبری اور حیوانی روزے کے اندر شکم پہ پابندی تھی, خواہشات نفسانیہ جنسیہ پہ پابندی تھی, اس روحانی روزے میں فکر پر بھی پابندی ہے. آپ حسد کی فکر نہیں کیجیے, آپ بغض اور عداوت کو اپنے دل میں نہیں آنے دیں, آپ کسی دوسرے مخلوق کے لیے غلط منصوبہ مت بنائیے, فکر پہ پابندی ہے. یہاں سے اصلی روزہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جتنے کمالات نصیب ہونے ہیں, جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جب تک میں اور آپ عبادات کی حکمت اور اس کی فکری کارروائی پہ نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک ہم معنویات حاصل نہیں کر پائیں گے. نماز میں جب تک فکر پہ نہیں آئیں گے کہ تکبیر کیوں ہے, رکوع کیوں ہے, سجدہ کیوں ہے, تشہد کیوں ہے, دو سجدوں کے درمیان وقف کا مطلب کیا ہے, خوبصورت تعبیرات ہیں روایات کے اندر ان سب کے اوپر. یعنی اب ذرا دنیا کی چونکہ بات ہوئی تھی تو اس میں اس سے عرض کر لیجیے, وہ یہ کہ فرمایا یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے. کہ پہلا سجدہ آپ کی وہ زندگی ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہے, دوسرا سجدہ وہ زندگی ہے جو دنیا میں دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی. دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا یہ دنیا کی زندگی ہے. اس میں بھی کیا کہے, استغفر اللہ ربی و توبہ, بہت برا وقت آیا. اتنا سا وقت ہے دنیا کی زندگی, لیکن بہت برا وقت ہے. کیوں برا وقت ہے؟ اس عالم میں ہے جس کو جب سے خدا نے خلق کیا ہے رحمت خاصہ سے نہیں نوازا, اس پر رحمت خاصہ نہیں کی. ایک رحمت عمومی خدا نے امتحان کی ہے, وہ رحمت نہ ہوتی تو سورج نہیں نکلتا, وہ رحمت عمومی نہ ہوتی تو ہم سانس نہ لے پاتے. لیکن وہ رحمت خاصہ جو اپنے خاص بندوں کے اوپر اخذ سے اولیاء کے اوپر فرماتا ہے, وہ دنیا داروں پہ نہیں کرتا, وہ ان پہ کرتا ہے جو دنیا سے باہر نکلتے ہیں. اب یہ روزہ ہے, یہ ہمارا آپ کو تیار کرتا ہے اس مانوی عبادت کے لیے کہ اب تم ہمت دکھاؤ, مانوی عبادت کرو. اور الحمد للہ رب العالمین آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے ہوتے ہوئے تیار ہو جانے چاہیے تھے کہ ہم اس مانوی عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ دعائیں تھیں, جن فرقوں کے پاس یہ دعائیں نہیں ہیں اور وہ داخل نہ ہو پائیں تو تقریباً ان کا حق ہے کہ اس بنیادی غلطی کے نتیجے میں وہ اس مانوی کمال سے محروم رہ جائیں گے. لیکن الحمد للہ رب العالمین میں اور آپ اس دریائے بے کرم سے متصل, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فیوض و کرم سے, ان کے علوم سے متصل, اس کے باوجود اس معنویات کے اندر نہ جا سکیں, یہ بد نصیبی ہے. پھر تو اس میں عملاً کیا کرنا ہوگا؟ حکمت پہ توجہ دیجیے, اپنے روزے کو پرسنر بنائیے, اپنے روزے کو دن بھر میں حفاظت کی نظر سے دیکھیے کہ آپ اس کی حفاظت کیسے کریں گے, صرف بھوک و پیاس سے نہیں, اس کے اگلے مرحلے سے. اور جب آپ ان میں یہ کرنا شروع کریں گے تب خود بخود چند چیزیں حاصل ہوں گی. میں نے اپنی خدمت میں وہ روایت عرض کی تھی کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, اس کی جزا میں خود دوں گا. اور اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. روزہ ایک عجیب عبادت ہے, جو بھی عبادت میں اور آپ انجام دیتے ہیں اس کی ایک خاص شکل ہے برزخی اور اخروی زندگی کے اندر. اگر کسی کو جسم کی خوشبو چاہیے تو وہ دنیا کے اندر عطر لگاتا ہے, اگر آخرت میں خوشبو چاہیے تو کیا کرے؟ فرمایا روزہ معطر ہے, روزہ خوشبو دیتا ہے. اس کی خوشبو اتنی عجیب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے کہا, اے موسیٰ میرے لیے روزہ کیوں نہیں رکھا, عبادت کے لیے کیوں نہیں آئے, مناجات کیوں نہیں کی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, خدا میں نے روزہ رکھا تھا, میرے منہ سے بہت شدید بدبو آ رہی تھی, میں نے نہیں چاہا اس بدبودار منہ کے ساتھ تیرے سامنے مناجات کے لیے کھڑا ہوں. فرمایا خدا نے, اے موسیٰ یہ بدبو میرے نزدیک دنیا کی خوشبوؤں سے بہت بہتر ہے. یہ اخروی خوشبو ہے, اس دہن کی بدبو میں اخروی خوشبو ہے. یہ آخرت میں ہمیں اور آپ کو معطر کرنے کے لیے. اور روزہ بڑی عجیب عبادت ہے,
مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایت کے اندر موجود ہے، فرمایا دنیا کی سختیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر جب کوئی بہت بڑا کام درکار ہو، اسے حل کرنا چاہو، اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو روزہ رکھو، خدا حل کر دے گا. واقعہ ایسا ہے، مثلا آپ کسی شدت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مشکل حل نہیں ہو رہی ہے، ایک طریقہ یہ روزہ رکھیں. اور آپ ایک اور بات دین کے اندر ہے، جتنا آپ مانوی تجربے سے گزرتے چلے جائیں گے آپ کو یقین بڑھتا چلا جائے گا. دو دن میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل تسبیح کے بارے میں عرض کیا، جن لوگوں نے اس طرح پڑھی ہو اور ان کے اوپر کوئی حالت گزر گئی ہو ان کا یقین تسبیح پہ بڑھ جائے گا. آپ کسی مصیبت میں پڑے ہوں اور واقعا اپنے آپ کو بے بس پاتے ہوں، اس میں آپ نے روزہ رکھا ہو اور مشکل حل ہوئی ہو، آپ کا روزے پہ یقین بڑھ جائے گا. اس طرح خدا کے نظام پر آہستہ آہستہ میرے اور آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ یقین بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے بہت چھوٹی ہو جائیں گی،
سبحان اللہ،
ہم کسی اور چیز کو ڈھونڈنا شروع کریں گے. تو ابھی پوری کوشش یہ کریں کہ ہم اور آپ اگلے مرحلے میں داخل ہوں، روزی کی معنویتوں کی طرف جائیں. جب ان معنویتوں کی طرف جائیں گے پھر ایک اور زندگی ہمارے سامنے کھلے گی. اس زندگی کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا تھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں بھی کامیابی کے معیار کو غلط ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی کامیابیوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم دین کی کامیابیوں کو بھول گئے ہیں. اور مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ حتیٰ مجلس کے اندر بھی اس بات کو زیادہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں زیادہ لوگ آ جائیں، یہ معیار نہیں تھا. ہاں لوگ استفادہ کریں یہ اچھی چیز ہے، لوگ استفادہ کریں اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ معیار بازی ہو. اسی طرح ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آپ کی زندگی کا کون سا سال سب سے اچھا سال تھا، آپ کی اولاد میں کون سی اولاد سب سے کامیاب اولاد ہے، آپ نے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کے لیے جو کچھ سوچا ہے اس میں سب سے اہم منصوبہ کون سا ہے، اس طرح سوچنا شروع کر دیجیے. تو آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی دیوی توفیق کے نتیجے میں آپ اور میں کنونس ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہماری اصلی کامیابی کہاں پر ہے. اور آسان کام یہ، اس کا مقایسہ کرتے رہیے، مقایسہ کرتے رہیے، سیکھتے رہیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ سے. درود بھیجیے گا ذوات المقدس. چیز کو کامیابی سکھا رہے تھے ہمیں. اب اگر اس عنوان سے ہم شروع کریں کہ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کیسے ساتھ دیتا ہے، تو ہم یوں سوچنا شروع کرتے ہیں زندگی کے کامیاب ترین لمحات کون سے ہوتے ہیں، کامیاب ترین لمحے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کون سے آئے تھے. مثلا مجھے 40 سال سے کچھ وقت اوپر ہو رہا ہے، میری زندگی میں اب تک کامیاب ترین لمحہ کون سا آیا، آپ کی زندگی میں کامیاب ترین دور کون سا تھا، آپ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. اچھا اب آپ کے ذہن میں مختلف معیارات مختلف زمانوں کو طے کریں گے. ایک معیار مادی معیار، وہ کہے گا کامیاب ترین لمحہ وہ تھا جب میں نے اس سال سب سے بڑا بزنس کیا تھا، وہ کامیاب ترین لمحہ تھا. مثلا میرا جیسا آدمی کہے گا میرا کامیاب ترین لمحہ وہ تھا، وہ میں نے وہ والی مجلس پڑھی تھی جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ تھے. مثلا کسی کا اور کوئی اور معیار آئے گا وہ یہ کہے گا. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کامیاب ترین زندگی کے لمحات کون سے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس سے ہم یہ طے کریں مستقبل میں ہمیں یہ چاہیے. وہ کون سے لمحات ہیں؟ وہ لمحات ہیں جب صرف آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو، وہ کامیاب ترین لمحات. جب آپ اور میں دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر صرف خدا سے متصل ہو، وہ کامیاب ترین لمحات. بحمد اللہ مصائب میں یہ طاقت ہے، مصائب اہل بیت میں یہ طاقت ہے کہ وہ دنیا و مافیہا سے کاٹ دیتے ہیں، ان مسائل میں بہت طاقت ہے. اس اعتبار سے ہمارا بہت خوش نصیب ہے کہ ہم غم حسین کی گریہ کرنے والوں میں سے ہیں جن کو خدا یہ سعادت نصیب کر رہے ہیں. تو ابھی کیا توجہ کریں, وہ وقت جب آپ اور میں خدا منتا کے ساتھ منقطع کے ساتھ جڑتے ہیں پوری کائنات سے منقطع ہو کر, جس کو مناجات شعبانی نے کہا کمال الانقطاع الیک, سب سے کٹ کر صرف خدا سے. اچھا اگر یہ کامیابی کا لمحہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ مستقبل میں بھی یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر پیچھے کامیابی کا لمحہ سب سے بڑی بزنس ڈیل تھی تو اس بزنس ڈیل سے بڑھ کر بزنس ڈیل آپ کو آگے چاہیے ہوگی, اس کا مطلب ہے. اب اس کو آگے کیسے حاصل کریں؟ بہت آسان ہے, شب جمعہ ہے, آج کوشش تو نہیں کرتے, آج ہی کوشش کریں, تنہائی میں کہیں بیٹھ جائیں, خدا متعال سے کلام کریں, گفتگو کریں خدا متعال سے. یہ وہ بادشاہ جس نے کسی فقیر کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی, اس نے کوئی نگہبان نہیں بٹھایا ہے, نہ جو بلاوا کے اخبار ہیں. یہ وہ کریم ہے جس نے کسی حقیر کو آنے سے روکا نہیں ہے. تو کیوں کوشش نہ کی جائے؟ آج شب جمعہ ہے, یقین فرمائیے آپ کی زندگی کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ آپ تنہائی بیٹھ جائیے اور اپنے خدا سے کلام کریں, گفتگو کریں. اب ممکن ہے کوئی یہ کہیں کیا کلام کریں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں. آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ روز محشر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کہنا چاہیں گے, ابھی کیوں نہ کہیں. بہت سارے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ہم حج پہ جائیں گے, خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ کر پھر خدا سے یہ کہیں گے. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں یہاں پر بھی کیا لوگ, یہاں پر بھی وہی خدا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں جا کے بھی کہنا, یہاں پہ نہیں کہتے. اچھا اس کے پریکٹس کے لیے کیا کریں؟ میرا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو اصول اور قوانین دے کر چھوڑ دوں, میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو آخر تک پہنچا دوں تاکہ پھر کرنا بس آپ کے ہاتھ میں رہ جائے, باقی سب ہو چکا ہو. اب یہ کیجیے کہ تنہائی کی کوئی جگہ ڈھونڈ لیجیے, کوشش کریں کہ سجدے میں چلے جائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اور چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرنے والی نہ رہیں, سجدے میں چلے جائیں. مکمل تاریکی نہ رکھیں ورنہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا, ہلکی روشنائی رکھیے, تھوڑی سی لائٹ بھی آ رہی ہو تاکہ آپ اپنے ذہن کو متمرکز کر سکیں. البتہ جو اس چیز کے عادی ہوتے ہیں معمولاً اندھیرے کو پسند کرتے ہیں, لیکن ابتدا ممکن ہے اندھیرے کو پسند نہ کریں. تو آپ ہلکی روشنیاں رکھیے, اب آپ سجدے میں چلے جائیے, تھوڑا سا اپنے ذہن کو فارغ کر لیجیے اس بات سے کہ آپ کو کوئی کام ہے, اپنے نفس سے کہیے اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں, یہی زندگی کا کام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. فارغ کر لیجیے اپنے ذہن, سجدے میں جائیے. اب خدا تعالیٰ سے ایک ایسے وجود کے ناطے جو آپ کی ماں سے زیادہ آپ کو چاہنے والا ہے, آپ سے زیادہ آپ کے اعمال کو جانتا ہے, آپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے, اب اس سے خطاب کیجیے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں خطاب سمجھ میں نہیں آتا, میں خدا سے کیا کہوں؟ میں یہ کہوں گا اس سے کہ جو مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ بھی خدا سے کہہ دو, یہ بھی خدا سے کہہ دو. مثلا سجدے میں جا کر خدا سے یہی کہو, خدا ہے تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں میں تجھ سے کیا کہوں, میں اتنا حقیر ہوں کہ مجھے تجھ سے گفتگو کرنے کی عادت نہیں آتی. آپ کہیں گے وہ لوگ جو پرانے لوگ ہیں یہ لوگ گھنٹوں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, تو میں عرض کروں گا ٹھیک ہے میں اور آپ نئے ہیں ہمیں نہیں معلوم, یہ بھی کہہ دیجیے, کہتے ہو خدا تیرے پرانے بندے تیرے سے بہت لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں, میں نیا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا کیا کہنا ہے. جو آپ کے ذہن میں آتا ہے خدا ہونے کے ناطے, آپ کا خدا ہے, آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کا مالک ہے, آپ کا حاکم ہے, آپ اسی سے ہیں, آپ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے, یہ سب ہے آپ کے سامنے. اس خدا کے وجود کو احساس کر دیجیے, یہ آپ کی زندگی کی کامیاب ترین لمحات ہیں. یہاں سے آپ کی اور میری زندگی کا ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے, اور اس خدا نے اتنے وعدے کیے ہیں اس کام کے کرنے والوں کو جس کی کوئی حد نہیں ہے. اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میں قریب ہوں، میں باتوں کو جواب دینے والا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُ، مجھ سے کہیں کہ مجھ سے بات کریں تو کیوں نہ کریں. جناب اتنے وعدے وہ خدا نے اتارے، اتنے وعدے کرے. ابھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مثلا آپ اور میں اگر دنیا میں ذرا سی طاقت رکھتے ہوں تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آؤ، بلکہ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں نہیں آئے بہتر ہے، کیوں آئے. وہ خدا نے اتارے تمام قدرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو آئے میرے پاس. تو اب شب جمعہ ہے، آپ اس موقع کو غنیمت جان لیں، ماہ مبارک رمضان ہے، بہت ساری فضیلتیں جمع ہوئی ہیں. ایک عجیب روایت دیکھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. روایت میں فرمایا کہ اگر خدا اپنے کسی بندے کو نہ چاہتا ہو تو اسے دنیا میں ایسا غرق کر دیتا ہے کہ اس سے گفتگو کا وقت نہیں ملتا. خدا نہ کرے ہم ایسے نہ ہو جائیں. اچھا اگر خدا نہ کرے ایسے تھے، اس کو بھی خدا سے کہہ دیں، خود کہہ دیں خدا میں اب تک وہ بندہ تھا جس کو یہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو نے آج رات مجھے نصیب کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے تو خود مجھے بلا رہا. میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اور میں یہاں پر اس محفل میں کسی شیطان کے بلائے سے نہیں آئے، یہاں صرف رحمان لے کر آیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی سے کہا بھائی میرے گھر آنا، میں تمہیں کچھ دوں گا، اور وہ آپ کے گھر آ گیا. اب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ دینا ہی دینا ہے، یہاں تک خدا لایا ہے، اب بغیر دیے بھیجے گا کیا؟ نہیں بھیجے گا. آپ سے کہہ رہے ہیں مانگ لو مجھ سے، شب جمعہ ہے، آپ مانگیں. اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے خدا ہے، تو نے بلایا تھا میں آ گیا، اب تو مجھے بخش دے گا، تیرا احسان ہے. نہیں بخشے گا تو بقول دعائے کمیل کی کہ خدا ہے تو نے جہنم میں بھی ڈالا تو میں سب کو بتاؤں گا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اپنے خدا کے حضور گریا کر، نجات کر. اچھا اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے میرے سامنے حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی کہ کائنات میں صرف خدا ہے اور کچھ نہیں. جب یہ حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی پھر یہ بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہیں یہ رکاوٹ نہیں بنیں گی. آج آپ اپنے آپ میں اپنی زندگی کی مشغولیتوں کو ڈھونڈیں، کسی کی مشغولیت یہ ہے کہ وہ خاندان میں اپنی نام اونچی کرنا چاہتا ہے، کسی کی مشغولیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ کمانا چاہتا ہے، کسی کی مشغولیت یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ساری مشغولیتیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا ہے یہاں. اور یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا وقت ہے، اب یہ آپ کی زندگی کامیاب ترین لمحات ہیں. بس ایک اصول طے ہو گیا کامیاب زندگی کا، اس سے میں اور آپ جج کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے لیے آگے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں. کامیابی یہ ہے، کامیاب وقت وہ وقت ہے جو میں نے اپنے خدا کے ساتھ گزارا ہے. اب ایک بات اور سوچیے گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے عرض نہیں کروں گا، میں اپنے آپ سے کہوں گا تم کتنی قسمت ہے تمہاری، گزشتہ 40 سال میں خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، 24 گھنٹے میں خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے. تو آپ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ ہم نے بعض اوقات مہینوں خدا کے ساتھ 5 منٹ بھی نہیں گزارے. آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کہاں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، 5 منٹ خدا کے ساتھ نہیں گزارتے. اور اگر گزار رہے ہوتے تو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں معاشرہ کچھ اور ہوتا، معاشرہ کچھ اور ہوتا. یہ کامیابی کا پہلا راز ہو گیا، بس اس کے اوپر آپ توجہ دے دیں. اگر ہو سکے اپنے لیے میں عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کی خاطر کہ اگر ہو سکے تو روزانہ کم از کم 5 منٹ تو خدا کے ساتھ گزاروں، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. تو آپ اور میں اس کے اوپر کوشش کر لیں، اس سے ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت مثبت اثر آئے گا. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، خدا متعال سے اگر 2 دعائیں اکٹھی مانگی جائیں اور ان میں سے ایک نبی اور ان کی آل پر درود ہو تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک کو قبول کرے دوسری کو ٹال دے، ہم خدا کے ساتھ خدا کے سامنے ایک دعا تو نبی اور ان کے آل پر درود کی مانگیں گے اور ایک دعا یہ مانگیں گے کہ خدا جو ابھی سمجھا ہے اس کی عمل کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے، اس دعا کو پورا کرنے کے لیے درود بھیجے محمد والا. تشریف آوری نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم لوگ طاقتور نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس دولت کم ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈگریز نہیں ہیں. نہیں، اصل مشکل کیا ہے، اگر دوبارہ عرض کروں گا اگر آپ تحمل فرمائیں، اس لیے کہ ہم لوگ ابھی تک انسان نہیں ہیں. حقیقت عرض کروں ہم لوگ انسان نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیسی بات، جانور ہیں کیا؟ جن آداب کو معاشرے میں رائج دیکھنا ہے وہ جانوروں کے علاوہ کسی اور کی ہیں کیا؟ نفس پرستی انسانوں کی ہے، شہوت پرستی انسانوں کی ہے، جاہ طلبی انسانوں کی ہے. ان سے کون سی صفت انسانوں کی ہے؟ سب جانوروں کی صفت ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں. ہاں، اگر خدا پرستی ہوتی، ایثار کا رواج ہوتا، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا، یہ انسانوں کی صفت ہیں. چند لوگوں نے واقع انسان بننا ہے، اس کے بعد سید و سردار نے تشریف لیا. ہر جگہ چند لوگوں نے انسان بننا ہے. کوشش کریں، جیسے کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں دعائے ماہ رمضان کے حوالے سے، خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے دے جن کے ذریعے دین کو نصرت ملتی ہے. ہم لوگ وہ لوگ بن جائیں جن کے ذریعے دین کو نصرت ملتی ہے. ہم لوگ اب تک یہ سوچتے ہیں دین ہمیں کیا دیتا ہے، آپ دین کو دیں کچھ، آپ اور میں دین کو نصرت دیں. اور اگر یہ کام کیا تو کیا ہوگا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے خدا کی نصرت کی خدا تمہاری نصرت کرے گا. وہ یہ سب اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. پھر کامیابی کامیابی بس کامیابی کا پہلا نقطہ کیا ہوا، آپ اور میں خدا تعالیٰ کے ساتھ بہت گزار مناجات ہو، ہمارے اندر خدا نبدا کے ساتھ کچھ عرض کرنا ہو، صدقدل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اچھا، مشکل وقت کب ہوتا ہے، ایک دن آپ کر لیں گے، دوسرے دن آپ کر لیں گے، تیسرے دن شیطان زور لگائے گا کہ آپ نہیں کریں. جس دن بالکل دل نہ چاہے اس دن آپ کر پائیں، اس کا مطلب ہے آج آپ نے شیطان کو شکست دے دی. ایسا نہیں کیجیے گا دو دن کریں تیسرے دن چھوڑ دیں کہ آج دل نہیں چاہ رہا. نہیں، جس دن دل نہیں چاہ رہا اس دن کریں، اس دن آپ پر شیطان کا حملہ ہوا ہوا ہے. جس دن خود بخود دل چاہ رہا ہے اس دن تو آپ کر ہی لیں گے خود سے، اور جس دن آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس دن سجدے میں جائیں اور خدا سے کہیں، خدا ہے اب میں اتنا برا ہو گیا کہ مجھے اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، تو مجھے کیوں دور بھیج رہا ہے خدا ہے، میں نے غلطی کی، اب میں معافی چاہتا ہوں. خدا کبھی آپ کو دور نہیں کرے گا. یہ خدا متعلق طے شدہ نظام ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر ذرا بھی خدا کے لیے طلب ہو خدا دور نہیں کرے گا. دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہمیشہ کھلا رکھے گا. بس یہ ایک کامیابی کا معیار ہوا. دوسرا کامیابی کا معیار کیا ہے، اب اس کو مختلف طریقوں سے سوچئے گا، اور جو رائج طریقہ کار ہے حتی الامکان کوشش کریں اس طرح سے نہیں دیکھیے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کے وجود سے دوسروں کو کچھ ملے، یہ کامیاب زندگی ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے لیے کیا کچھ سمیٹا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ فرعونیت اور قارونیت ہے. کامیابی کیا ہے، علوی زندگی، دینے کی بات ہے، دینے کی بات ہے. آپ اور میں ہمیشہ اپنی زندگی سے یہ سوچیں ہم نے دوسروں کو کیا دیا ہے، ہمیشہ یہ سوچیں. جو دیا ہو اسے یاد نہ کریں اور اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ مزید کیسے دینا ہے. یہ علوی زندگی ہے. دیں اور توقع بڑھ جائے، یہ علوی نہیں ہے. اصلا شاید قبول بھی نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، خدا محفوظ کرے ہم سب، کہ میں دین دوں اور توقع رکھوں. توقع کس بات کی رکھوں، کچھ میرا احسان مانے، کچھ مجھے شکریہ کہے، کچھ مجھے ریگارڈس دے، کچھ میرے ساتھ کچھ ایکسٹرا ٹریٹمنٹ ہو اس کا، یہ سب باتیں اس کا مطلب قبول نہیں ہوا. آپ دیں اور بھلا دیں اور خدا پہ رکھ دیں کہ خدا میں تیرا بندہ تھا، تو نے ہمیشہ مجھے دیا تھا، اگر آج میں نے تھوڑا سا دے بھی دیا تو کیا کیا. یہ دینا ہے پھر آپ کا، بس حد تک امکان کوشش کریں کچھ کچھ دیں. اچھا اب آپ ممکن ہے یہاں پر دوست صاحب آپ کہتے ہیں دیں کہاں سے دیں، ہے ہی نہیں، کم سے کم دعا تو دے سکتے ہیں. دعا دینے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کے دل سے خدا سے کہیں کہ خدایا میں تیرے بندوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ دعا دے سکتا ہوں، باقی جو تو مالک ہے مجھ سے چاہے گا تو میں کروں گا. پھر اپنی امانت داری پہ واقع رہیں کہ اگر خدا پھر دے تو پھر آپ دینے کے لیے ہی رکھیں پھر اپنے پاس، نہ ہو کہ اپنے لیے ہو جائے. آپ طے کریں کہ مجھے دینا ہے. آپ یقین فرمائیے یہ جو اتنے بڑے بڑے کافر آپ کو دولت مند نظر آ رہے ہیں، ان بدبختوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قانون سیکھ لیا ہے کہ ہمیں دینا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں، جن میں سے اکثر صرف دولت پرستی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بھی یہ قانون سیکھا ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے. انہوں نے بھی یہ قانون سیکھا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے بڑی چیریٹیز میں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو انسانوں سے ہمدردی ہے، دوسری طرف گردن کاٹ دیتے ہیں انسانوں کی. یہ اس لیے دیتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ دینے سے چیز بڑھتی ہے، ان کو یقین ہو گیا اس قانون کے اوپر، انہوں کے پاس سابقہ ہے، چھ چھ نسلوں سے یہ لوگ بلینرز ہیں، انہوں نے چھ چھ نسلوں کی صورت میں اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ دینے سے بڑھتی ہے. اب آپ دولت بڑھانے کی خاطر مت دیں، خدا کے ساتھ قرب بڑھانے کی خاطر دنیا دے دیں. آپ چھوٹی چیز دے کر بڑی چیز لیں، یہ لوگ چھوٹی چیز دے کر وہی اتنا چیز واپس لیتے ہیں. آپ دنیا دیں، دنیا سے ملحق چیزیں دیں، اور بہت بڑی چیز مانگیں، وہ کیا؟ خدا کا قرب مانگیں، جس نے ہمیشہ رہنا ہے. آپ دور اندیش بنیے. دور اندیش کسے کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں؟ دور اندیش اسے کہتے ہیں جو دور کی دیکھتا ہے، دور کی سوچتا ہے. دور کی سوچتا ہے کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں سوچتا فوری فائدہ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے لمبی مدت کا فائدہ کیا ہے. آپ کے نزدیک لمبی مدت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بڑا گھر یا خدا کا قرب؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. لمبی مدت کا فائدہ تلاش کیجیے. آپ دنیا دیں اور کچھ اور لیں، اور خدا نمتال کا نظام ایسا ہے کہ وہ آپ کے سر کا کوئی قرض اپنے اوپر نہیں رکھے گا، جتنا آپ دیں گے اس سے زیادہ آپ کو واپس کرے گا. صرف ایک مشکل کے ساتھ، ہم لوگ اتنے بے صبر ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں اصل ضرورت ہے کس کا. ہم لوگ اتنے بے صبر ہیں. مثلا میں بعض اوقات پوچھتا ہوں، یہ لوگ جو افریقہ وغیرہ میں بزنس کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو ویکلی ویجز دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا منتھلی کیوں نہیں دیتے؟ کہیں گے بہت اسٹوپڈ ہوتے ہیں، جس دن دیتے ہیں اسی دن خرچ کر دیتے ہیں، اگلے تین دن تک بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر ایک مہینے کا دیں تو وہ بھی تین دن نہیں خرچ کر دیں گے، پھر 27 دن بھوکے بیٹھے رہیں گے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. خدا ہمیں دیتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کریں، ہم ابھی دنیا میں خرچ کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے توحید خالی. یہ حماقت نہیں ہے. خدا نے دیا تھا اس لیے کہ تم اس کو، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کو آخرت میں تبدیل کر لینا، لمبی مدت کام آئے گا. ہم نے فوراً خرچ کر دیا اور ہم نے سمجھا یہی بہتر ہے، تو آخرت میں کیا کریں گے؟ دور اندیشی دکھائیں، عاقبت اندیش بنیں، لمبی مدت کی سوچیں. یہ جو لفظ آخرت ہے یہ بھی اسی لیے ہے. آخرت بہت اچھا. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر حیات دنیا ہے، حیات آخرت نہیں ہے. حیات دنیا کے مقابلے میں صرف آخرت ہے. قرآن کریم میں بہت سارے لغات کے راز ہیں جو ہم لوگ اس لیے کشف نہیں کر پائے کہ ہم نے قرآن کریم کی لغات پہ غور نہیں کیا. قرآن میں لغات کے راز بہت زیادہ ہیں. تو خدا نمتاز دنیا کے مقابلے میں کہتا ہے آخرت. دنیا کسے کہتے ہیں؟ پس اور فوری کو. آخرت کسے کہتے ہیں؟ دور اندیشی. وہ دور کی دنیا ہے، اس کے لیے سوچیں. تو آپ اور میں ایسے ہی ہیں، البتہ جو اس دنیا میں دے گا اس دنیا میں بھی بہت پائے گا، یہ اللہ کا دستور ہے. مثلا یوں ہی میں آپ کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کروں, چونکہ اس کو میں کامیاب زندگی سمجھتا ہوں. بس میں کامیاب زندگی کیسے سمجھ رہا ہوں, میرے ذہن یہ کہتا ہے جب میں مصیبت میں پڑھوں تو کوئی میرے کام آئے, یہ کامیاب زندگی ہے. کامیاب زندگی یہ نہیں ہے کہ جب میرے پاس طاقت ہو تو سب سر جھکائیں اور جب میرے پاس طاقت نہیں ہے تو سب مجھے گالیاں دیں, یہ کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے. کامیاب زندگی یہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہو تو لوگ میرا احترام کریں اور میرے پاس طاقت نہ ہو تب بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں, یہ کامیاب زندگی ہے. اس کو میں کیسے حاصل کروں؟ بہت سادہ سی بات ہے, جب میرے پاس طاقت ہو تو میں اس طاقت کو خدا کے دین کے لیے استعمال کروں. جب کوئی ساتھ نہیں دے گا خدا فرشتے بھی بھیجے گا میرا ساتھ دینے کے لیے. یہ اس خدا کا نظام ہے, اس خدا کا وعدہ ہے. من حیث لا یحتسب, وہاں سے مدد کرے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو خدا کا نظام ہے, للہ جنود السماوات والارض, اس کے لیے زمین و آسمان لشکر ہیں. اور ما یعلم جنود ربک الا هو, تیرے رب کا جو لشکر ہے تو اس کو جانتا بھی نہیں ہے. کون کون سی چیزیں خدا کا لشکر ہے تمہیں کیا پتا خدا کا لشکر کتنا ہے؟ تو جب کوئی ساتھ نہ دے اس پر خدا کا لشکر آئے اور ساتھ دے دے, یہ کامیاب زندگی, یہ کامیاب زندگی. اس کامیاب زندگی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دینے کی سوچیں, دینے کی سوچیں. سادہ سا کام یہ. اچھا کچھ نہ کریں کیا کریں؟ کم از کم کیا دیں؟ میں نے عرض کیا کم از کم دعا دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا احترام پھیلے, آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے, دنیا بھی چاہتے ہیں نا تو دنیا سے دور ہو جائے, آخرت کو دیکھنا شروع کر دے. خدا دنیا بھی دے دیتا ہے, دنیا مفت میں دیتا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ ذلیل ہو جائے گا, جو آخرت کے پیچھے جائے گا دنیا مفت میں ملے گی. یہ خدا کا قانون ہے. روایت فرماتی ہے کہ علیکم بالآخرہ تعتک الدنیا سادرا, تم آخرت پہ نظر رکھو دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی. کیوں دنیا کے پیچھے بھاگوں جب خدا خود کہتا ہے ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دوں گا, اس کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ تو آپ دینے کی ٹھان لیجیے. مثلا کیا کریں ایسی پریکٹس, چونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں کام بولتا ہوں, یہ کام کریں. آج رات سوچیں ان سب کو دعا دیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان سب کو دعا دیں. یہ آپ کے ہم محفل ہیں. اچھا آپ کہیں گے میرے سے کیا تعلق, نہ رشتہ داری نہ دوستی ہے نہ محلے داری, کچھ نہیں ہے, آپ کا برادر ایمانی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کو دعا دیں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ جتنے لوگ دنیا کے مختلف کونوں میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سب کو دعا دیں. اس میں کیا جاتا ہے؟ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے میں اور آپ مجلس کے بعد کہتا ہوں خدا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, آپ کہتے ہیں الہی آمین. یہ ایک رسم ہے, ایک رسم ہے, آپ دل سے نہیں کہتے. اگر میں کوئی اور جملہ کہوں گا تب بھی آپ الہی آمین کہیں گے. ہمارے کچھ دوستوں نے تجربہ کیا, انہوں نے کہا خدا ہم سب کو ناکام فرما, انہوں نے کہا الہی آمین. ہم کو کوئی غرض نہیں ہے, جملہ جہاں ختم ہوگا ہونا نہیں الہی آمین کہنا ہے. یہ دعا نہیں ہے, یہ رسم ہے. آپ دعا مانگیں, کیسے دعا مانگیں؟ آج شب جمعہ ہے نا, آپ سے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سجدے میں جائیں گے, خدا سے دعا کریں گے, خدا سے کلام کریں گے. جب آپ خدا سے کلام کرنے لگے نا تو اس وقت کیا یہ خدا اس مجلس میں گیا تھا, جتنے بھی اس مجلس میں آئے تھے سب کے گناہوں کو بخش دے, وہ دعا ہے, وہ خاص دعا ہے. کیوں؟ آپ نے اپنے ذاتی وقت میں سے وقت نکالا ہے. اس وقت دعا دیں اہل بیت کے ماننے والوں کو, وہ دعا ہے. جب آپ کو خدا توفیق دے آپ کی آنکھوں میں آنسو, اس وقت دعا مانگیں مومنوں کے لیے, ان کے لیے دعا مانگیں جن سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے, جن سے کچھ نہیں ملنا ہے آپ کو. مثلا فرض کیجئے میں ابھی یہیں سوچتا ہوں کہ سیلاب آیا, اتنے لوگ اہل بیت کے چاہنے والے مصیبتوں کے اندر پڑے ہیں, لہیا کے اندر, سندھ کے مختلف علاقوں میں, پنجاب کے سرحد کے مختلف علاقوں میں, یہ اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے, ممکن ہے آج دن بھر روزہ بھی رکھا ہوں ان لوگوں نے. میں آج افطار کرنے لگا ہوں اور افطار کے لیے میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے, اچھا نہیں ہے, ایک منٹ کے لیے دلی دل میں سوچوں خدا ہے جو تو نے مجھے نصیب کیا وہ سب کو نصیب کر دے, تیرے خزانے خدا میں کوئی کمی نہیں کیا. مجھے آج افطار کے لیے کچھ ملا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نہیں ملا ہوگا, کل شاید میں بھی اس جگہ پہ کھڑا ہوں جب مجھے نہیں ملے گا, ابھی دعا کیوں نہیں کرتا؟ آج آپ شہری کے اوپر موجود ہوں گے, آپ شہری کو کچھ تناول فرما رہے ہوں گے, جب آپ کھانے لگیں اسی وقت خدا ممتاز سے دعا کریں, خدا میں شہری کر رہا ہوں, نہیں معلوم کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہوں گے, ان کو بھی نصیب کر دیں. आपने सिर्फ दुआ ही देनी है ना, आप दुआ देंगे तो क्या होगा, ये कामयाबी का राज है, ये कामयाबी का राज है। आप और मैं बाज़ औक़ात चूंकि कुछ चीज़ों को नहीं जानते, हमारा यकीन नहीं कर पाते। मतलब कोई डॉक्टर आपसे कहे कि भाई आप रोज़ाना अगर सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग कर लें आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, शायद आपको यकीन ना आए। मसलन आप किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए, डॉक्टर इतनी सी आपको एक टैबलेट दे बहुत सस्ती और कह भाई ये रोज़ाना 1 रुपए की टैबलेट है, एक दिन में एक खानी है, इससे आपकी बीमारी हल हो जाएगी, तो आप कहेंगे इतनी बड़ी बीमारी इतने सी चीज़ से हल होती है, क्योंकि आप नहीं जानते। इस वजह से अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी अगर आप दूसरों को दुआ देना शुरू कर दें। सिद्ध का दिल से दुआ दें, सिद्ध का दिल से दुआ दें, चलते फिरते दुआएं दें। आपका मेरा वजूद ऐसा बन जाए जिसको देखकर फरिश्ते ये कहें कि ऐ खुदा ये कैसा बंदा है, तेरे बंदों को हमेशा देता ही रहता है, काश हम लोग ऐसे बन जाए, हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों को हमसे मिलता रहे। चलते फिरते दुआ देते, आप जा रहे हैं कहीं रोड के ऊपर, किसी को देखा बैठा हुआ है मुश्किल के अंदर है, कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो दे सकते हो, इसको दुआ दो खुदा इस मुश्किल को हल कर दे। आप बारिश का मसलन जमाना है, आप गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, एक बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है, खूब बेचारा भीग रहा है, मसलन रात के रंग बच्चे भी साथ हैं, आप इसको नहीं बिठा सकते, सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी वगैरह के इशूज़ की वजह से लोग भी डर रहे होते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं खुदा भीग रहा है इसकी मुश्किल को हल कर दे किसी तरीके से, मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है मैं बस हो गया, लेकिन तू इसकी मुश्किल को हल कर दे। इस दुआ देने में क्या जा रहा है, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा है, तो कम अज कम ये करें आपके और मेरे वजूद से लोगों को कुछ मिले। और मैं सोचता हूँ अब थोड़ा सा इसका मजाक का अफसर भी है, मतलब कोई मर जाए आपके दोस्तों में से अहबाब में से, उसको दुआ करें, क्यों वहाँ पर आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, आपकी जान पहचान के बंदे वहाँ बढ़ जाएंगे, आप वहाँ पे जाएंगे अजनबी जगह नहीं होगी, पहले लोग आपको जानते होंगे कि हाँ ये वो आ रहा है जिसने हमें बहुत दुआएं दी, पता नहीं उनमें से कौन आपके काम आएगा, पता नहीं किसकी मगफरत हम और आपसे पहले हो जाएगी। आज मैं उस मरहूम को दुआ दूँ कल मुमकिन वो मुझे दुआएं दे रहा हूँ और शायद उसकी दुआ ज़्यादा कामयाब हो, इस खातिर दुआएं देनी चाहिए। अब इन्हीं दुआओं के अंदर बसीरत भी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर आप हजरत को दुआ दें, आप हजरत को दुआ दें, क्यों उन्होंने मानवीयत दी है सबको, बहुत मानवीयत दी है। अब मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ से दुआ दे रहा हूँ और उनको भी पता होगा कि मैं दुआ दे रहा हूँ, और मरने के बाद मैं पहुँच गया और उन्होंने कहा ये वो आ रहा है जिसने कभी हमें दुआ दी है, ठीक है मेरा कुछ तो काम आसान हो गया। इस तरह बहुत सारी खिदमतें कर सकते हैं। और अब आप सबसे ज़्यादा किसको दुआ दें, सबसे ज़्यादा वजूद अक़दस इमाम को दुआ दें, इमाम की वजूद मुक़द्दस को दुआ दें, सबसे ज़्यादा उनके नाम पर खुदा मुमताज से मांगें, उनके ज़ुहूर के लिए दुआ करें, उनके आवाम अंसार के इजाफे के लिए दुआ करें, उनके दुश्मनों की तबाही के लिए दुआ करें, क्यों उनके सारे रहमत को मैं और आप नहीं जानते कितना रहमत है, वो रहमत है जो मुसलसल बरस रही है, हम नहीं जानते ये रहमत कैसी रहमत है। फरमाते हैं अगर हम तुम्हें दुआ ना देते तो दुश्मन तुम्हें कुचल देते, हमारी दुआओं की वजह से कुरान तुम्हारी हिफाजत की हुई है। वो देने वाला है जिसके लेने वाले नहीं जानते कि इससे ले रहे हैं, वो बेनियाज देने वाला वक्त है, गनी का गनी नुमाइंदा है, बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। आप दुआ दें, यहाँ पर शब जुमा है, ऐसा नहीं होता, माह वाले के रमजान है, इस वक्त से फायदा उठाइए। अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही हिसाब करूँ, शब जुमा है, माह वाले के रमजान है, इस वक्त वो सईद सरदार कहाँ होंगे, उनका इल्म मुहीत है, हर चीज़ के ऊपर उनका इल्म अहाता रखता है, लेकिन अपने मुबारक वजूद के साथ दुनिया में कहीं तो तशरीफ़ फरमा होंगे, तो कहाँ होंगे। तो रिवायात की रोशनी में इस वक्त अरबला में होंगे, इस वक्त फरमाए शब जुमा इज्तिमा होता है अहले बैत का करबला के अंदर, شب جمعہ سب کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں، اور کربلا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اجتماع امام کیا مفہوم رکھتا ہے؟ لیکن بہت کچھ ہونا چاہیے. ایک آدمی نے مینا کے میدان میں وجود امام کی زیارت کی، دعا مانگی صدق کے دل سے، خدایا امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام کے آبان انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، خدایا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ایک دفعہ ایک آدمی مینا میں امام کے وجود مقدس کو احساس کرتا ہے، نہیں جانتا کہ یہ امام ہے، ان سے کچھ سوالات کرتا ہے، امام جواب دیتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد امام تشریف لے جانے لگتے ہیں، یہ نہیں جانتا کہ یہ امام ہے، بعد میں احساس کرتا ہے کہ نہیں امام تھے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ نگر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میں تنہا رہ جاؤں گا، اس وقت تک حاجی نہیں آئے تھے، یہ میدان مینا میں اکیلا تھا، کہنا آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میں تنہا رہ جاؤں گا، آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ امام نے فرمایا کل آؤں گا. کہنے لگا کل کس وقت آئیں گے؟ امام نے فرمایا کل تم لوگ مجلس کرو گے، میرے چچا عباس کے مسائل پڑھو گے، اس وقت آؤں گا. یہ کہہ کر تشریف لے گئے، یہ کہہ کر چلے گئے. یہ جو مینا کے میدان میں تھا، جب امام چلے گئے، اچانک اس کو سامنے آیا کہ ارے انہوں نے تو میرا نام بھی لیا تھا، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. پھر اس کو یہ جملہ یاد رہ گیا کہ فرمایا کل تم لوگ مجلس کرو گے اور مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائل پڑھو گے. کہنے لگا میں اس جملے کے ذریعے سے دیکھتا ہوں امام تھے یا نہیں تھے. کہتا ہے اب میں نہیں کہوں گا کہ مجلس کریں، دیکھتے مجلس ہوتی ہے نہیں ہوتی، کسی سے کچھ نہیں کہتا، لوگ خود ہی کہتے ہیں مجلس ہونی چاہیے، مجلس ہو جاتی ہے. سوچتا ہے میں ذاکر کو نہیں بولوں گا کہ مولا ابو الفضل کے مسائل پڑھنا، دیکھتا ہوں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. کہتا ہے وہ مختلف مسائل پڑھتے پڑھتے مولا ابو الفضل عباس کے مسائل پہ آ گئے. کہنے لگا جب وہ مسائل پڑھا ہے، اب میری نظریں خیمے کے دروازے پر تھی کہ کب سید و سردار تشریف لے کر. کہتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ سید تشریف لے آئے. کہتے جیسے میں نے ان کو دیکھا، میں نے اٹھنا چاہا، انہوں نے اشارہ کیا، مجھے لگا میرا ارادہ ختم ہو گیا، میں اپنی زبان نہیں ہلا سکا. لیکن اس واقعے سے مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ اگر کبھی چاہتے ہوں کہ امام تشریف لائیں، بہتر ہے مولا ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھ لیں، شاید تشریف لیں. ابھی میں صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، مولا آپ کے چچا کے مسائل پڑھ رہے ہیں، دور سے ہی صحیح ہمیں بھی سلام بھیج دیں، ہم پہ ایک نظر رحمت کرنا دیے. ایک شاعر بہت اچھا کہتا تھا، کہتا تھا کہ مولا آپ صرف اچھوں کے گھر پہ آتے، بروں کے گھر نہیں آتے، ہم برے ہمارے گھر پہ بھی نہیں آتے. مولا سے کہیں گے مولا ہم برے ہی صحیح آپ کے چچا کے ماننے والے ہیں. مسجد کو کون سا حصہ پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ وہ حصہ عرض کروں جو مولا ابو الفضل عباس بار بار آ کے کہتے تھے مولا آپ چاہنے کی اجازت دے دیں، ہم میرا دل کٹا جا رہا ہے. یا وہ حصہ پڑھوں جب مولا بی بی سکینہ کے پاس آئے، کہا سکینہ اب پانی لے کر آؤں گا. مسائل بہت عجیب ہیں. پانی کی طرف بڑھنا کیسا تھا، نہیں معلوم کیسا تھا، کسی کے اوپر تیر برس رہے ہوں، نیزے برس رہے ہوں، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ سکینہ کا گلا پیاسا. پانی پہ پہنچنا کیسا تھا، پانی کو چلو میں لینا کیسا تھا، کیوں پانی پانی پہ دے مارا، کیوں نہیں پیا، واپس تشریف لائے، یہ سب مراحل عجیب تھے. خدا کی تمام تر صفات ابو الفضل عباس کے اندر ظاہر ہو گئی تھیں. لیکن ایک جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، وہ جو بی بی سیدہ کسی کے خواب میں تشریف لائیں، ایک ذاکر کے خواب میں آئیں اور اس ذاکر سے کہا کہ تم میرے فرزند کے مسائل نہیں پڑھتے، وہ صرف مولا ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھتا تھا کربلا میں. کہنے لگا بی بی میں تو صرف آپ کے بچے کے مسائل پڑھتا ہوں اور کسی کے مسائل نہیں پڑھتا.
فرمایا پورے نہیں پڑھتے. اس نے کہا بی بی میں کون سی کمی کرتا ہوں؟ فرمایا میرے شیعوں کو بتاؤ کہ میرے بچے کے ہاتھ کٹ گئے تھے, اس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے, وہ زمین میں کیسے گرا؟ بحث کروں گا بی بی سیدہ آپ کو پرزا ہو آپ کے فرزند کا. خدا نے مولا ابو الفضل عباس کا واسطہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے حوان و انصار میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان نثاروں میں قرار فرما, ان کے چاہنے والے جس مصیبت میں بھی ہیں اس مصیبت سے نجات نصیب فرما, جو بیمار ہیں شفا عاجل کامل نصیب فرما, جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو ان کے لشکر میں شامل ہیں, جو ان کے نام کے مجاہد ہیں, اے پاک پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. آج برسی ہے برادر علی جعفر زیدی اور برادر محمد رضا زیدی کی والدہ کا انتقال ہوا, ان تمام مرحومین کے لیے, آپ کے ہمارے مرحومین کے لیے قصدن شامل کیجیے گا, آپ کے ہمارے مرحومین سب کو شامل کریں اس کے اندر قصدن. علماء عرفا فقہا جنہوں نے دین اسلام کے لیے کوششیں کی, بالاخص امام خمینی عبد اللہ بہجت, تمام علماء عرفا شہدا فقہا آپ کے ہمارے مرحومین بالاخص جن کے نام لیے گئے, سب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ اور تین رکعت سورۃ الفاتحہ.
السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ.